أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضائل نماز اس کے بارے میں آج بات کریں گے حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ پانچ ستونوں پر ہے، ان میں ایک ایمان ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور روزے۔ تو سب سے زیادہ زور جو نماز پر دیا گیا، یعنی ایمان کے بعد جو پہلی چیز ہے وہ نماز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے بعد پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا کہ سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز ہے، تو آپ نے فرمایا نماز۔ پھر تمام علماء کریم، علماء کرام جو ہیں جتنے بھی ہیں، بغیر کسی اس بات کے کہ وہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے نزدیک جو ہے اسلام میں سب سے مقدم جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ احادیث میں کثرت سے نماز کو سب اعمال سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ پت جھڑ کے زمانے میں صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک درخت کے پاس رکے اور آپ نے اس کی ٹہنی کو ہلایا، تو پت جھڑ میں پتے بڑی تیزی سے گرتے ہیں اور آنن فانن ساری پتے گر جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح یہ پتے گر رہے ہیں، اس طرح جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام میں اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں جو ختم ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے، بغیر استغفار کے ختم نہیں ہوتے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو نماز جو ہے اس میں بھی توبہ استغفار ہے، اور جب آدمی اس کے بعد دعا مانگتا ہے تو اگر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے استغفار کرے، دعا توبہ کی مانگے، تو وہ صغیرہ اور کبیرہ ساری نماز کے بعد۔ یہ نماز کے وہ فائدے ہیں کہ جو حدیثوں میں بیان کیے گئے، قرآن میں اس کی بات کی گئی کہ قرآن نے اس کے بارے میں کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کئی جگہ کہا گیا کہ نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ سورہ فاتحہ میں کہا گیا اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ یہ کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کس سے مدد مانگنی ناجائز ہے، حرام ہے۔ قرآن نے کہا کہ نماز سے مدد مانگو، تو یہاں ایک تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، وہ کنفیوژن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کلیئر کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہا جا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور پھر تجھے مدد مانگتے ہیں، عبادت پہلے ہے مدد بعد میں ہے۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا وسیلہ ہے، تو جب عبادت ہی مدد کا وسیلہ ہے تو اس کو پھر صلات اگر کہہ دیا جائے تو وہی عبادت ہے جس کے بارے میں سورہ فاتحہ میں بات کی گئی کہ پہلے عبادت کرو پھر مجھ سے مدد مانگو دعا کے ذریعے۔ تو عبادت ہی اصل میں وسیلہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی شخص بھی مدد چاہتا ہے تو اللہ کی عبادت کرے، اس کی بارگاہ میں سجدے کرے، پھر اس سے مدد مانگے، یہ ہے۔ وستعین بالصبر والصلاۃ. صبر جو ہے وہ بھی عبادت ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بیمار ہو اور وہ صبر کرے اگر تو جتنی دیر وہ بستر مرض پہ ہوتا ہے, اس بیماری کے بستر پہ ہوتا ہے, وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی تہجد گزار بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو. تو صبر بھی عبادت ہے اور نماز بھی عبادت ہے. اس لیے کہا گیا کہ مدد صرف میری عبادت ہی تمہاری کرے گی, عبادت کے علاوہ کوئی شاید تمہاری مدد نہیں کر سکتی. لہذا یہ ایک کنفیوژن ہے, اس کو کلیئر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی شخص مدد نہیں کر سکتا کسی کی, اور جو مدد اللہ سے مانگی جائے اس کا وسیلہ نماز کو بنایا جائے, اس کی بارگاہ میں سجدے کیے جائے. بے شمار حدیثیں ہیں جن سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے جس وقت بھی کوئی پریشانی یا مصیبت کا عالم ہوتا تھا تو آپ مسلح پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے تھے, اس کو قضائے حاجت بھی کہتے ہیں. تو لہذا بہترین جو مدد کا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نماز ہے, اور آج ہم اسی سے بے پرواہ ہیں, آج ہم نے اسی کو چھوڑا ہوا ہے. اور اس میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جناب نماز کی کیا ضرورت ہے, جب نیت ٹھیک ہے, ہم صاف ہیں, پاک ہیں, کسی کو تنگ نہیں کرتے, کسی کا حق نہیں مارتے, تو پھر نماز ہی نماز ہے. یہ بات کی جاتی ہے, بات نیت کی آ جاتی ہے. جناب نیت, تو نیت سے تو سارے کام نہیں ہوتے, عمل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آدمی کسی کو بھوک لگی ہے تو اس کو کہا جائے تم نیت میں سوچ لو کہ تم پلاؤ اور زردہ اور متنجن اور یہ کوفتے وغیرہ کھا رہے ہو اور آرام سے سو جاؤ, تمہیں نیند آ جائے گی, تو آ جائے گی اس کو نیند, کبھی نہیں آئے گی. عمل کرنا پڑے گا, کچھ کھانا پڑے گا, پھر جا کے بھوک ختم ہوگی. نیت کے ساتھ بھوک ختم نہیں ہو سکتی. تو نیت کے ساتھ نماز کیسے ہو سکتی جب تک اس کا عمل نہ کیا جائے. ہاں یہ بات ہے کہ وہ جو عمل ہے اس کی نیت بہترین ہونی چاہیے. وہ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ بہترین نیت پر کھڑا ہو, اس کی بنیاد بہترین نیت ہو, پھر وہ نماز بنتی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب روحانیت کی منزلیں طے کر رہا تھا تو ایک ایسے مقام پہ جب پہنچا تو مجھے ایک بات کا انکشاف ہوا, اور وہ بات یہ تھی کہ جتنے بھی انبیاء کرام, جتنے بھی صحابہ کرام اور اولیاء کرام ہیں, ان کی جو آخری منزلیں ہیں, جہاں ان کی آخری منزل ہوتی ہے, جہاں وہ منزلیں صحابیت اور منزلیں ولایت جہاں ختم ہو جاتی ہے, وہاں سے منزل ابدیت شروع ہوتی ہے. یعنی اللہ کا عبادت گزار بندہ ہونا, اللہ کے بارگاہ میں سچے سجدے کرنے والا, وہ ہوتا ہے سچ عبد, وہ عبادت گزار ہوتا ہے. تو وہ جہاں ساری منزلیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ منزل ابدیت شروع ہوتی ہے. تو حضور سرور کائنات کو جو آخری منزلیں عطا فرمائے گی معراج میں, وہاں بھی حضور کو عبد ہی کے لفظ سے خطاب کیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو وصیت ہے, اس آخری وصیت میں بھی آپ نے نماز کی تلقین فرمائی ہے, آپ نے نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے. آخری الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی تھے. پھر حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ دین کا ستون نماز ہے. پھر اس کے بعد ایک حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے, حضور کو فرمایا گیا کہ حضور آپ کی امت پہ میں نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں, اور جو یہ پانچ نمازیں پڑھتا ہے باقاعدگی کے ساتھ, میں نے اپنے ذمے یہ عہد کیا ہے کہ میں قیامت والے دن اس کو جنت میں داخل کرنے کا ذمہ دار ہوں, اور جو نہیں پڑھتا اس پر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے بارے میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ خالق کائنات یہ فرما رہے ہیں, حضور سرور کائنات فرما رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا نماز کے ساتھ رویہ کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں جی ہماری نماز سے کیا فرق پڑے گا, ہماری نماز سے اللہ کو کیا ملے گا. اللہ کو کچھ نہیں ملے گا, اللہ کی شان علویت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمیں بہت کچھ ملے گا نماز سے, چاہے جیسی بھی ہو. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک کہانی ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا اور وہ بڑا عادل تھا. تو اس کے ملک میں ایک ایسا آدمی رہتا تھا جو بڑا خوش تھا اس کے عدل سے. تو اس نے کہا کہ بادشاہ کو جا کے ملوں, اس کی زیارت کروں, بڑا نیک آدمی ہے. تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا ٹھیک ہے ضرور جانا چاہیے جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے لیے تحفہ کے لے کے جاؤں، غریب آدمی ہوں. تو بیوی نے کہا کہ ہمارے یہ جو چشمے کا پانی بڑا میٹھا اور ٹھنڈا ہے، یہ بھر کے لے جاؤ بادشاہ کے لیے. سادہ آدمی تھا، اس نے گھڑے میں پانی بھرا، اوپر اس کو بند بند کیا، تین چار دن کا سفر طے کر کے وہ دربار میں پہنچا. تو بادشاہ سلامت جو تھے ان کی اجازت ہوئی تو اندر داخل ہوا دربار میں. تو بادشاہ نے پوچھا بھی کیسے آئے؟ اس نے کہا حضور آپ کی زیارت کرنی تھی، آپ بڑے عادل ہیں، بڑے منصف مزاج ہیں، میرا دل کرتا تھا آپ کو ملوں. کہنے بڑی مہربانی، کہنے میں آپ کے لیے تحفہ بھی لایا ہوں. تو بادشاہ نے کہا تحفہ کیسا ہے؟ تو اس نے جب وہ ڈھکن اس کا گھڑے کا اٹھایا تو اس پانی میں چار پانچ دن کے بعد بو پیدا ہو گئی تھی، چونکہ اتنے دن پانی بند رہا تھا، پھر راستے میں مٹی شٹی سو چیزیں پڑتی رہیں، تو اس میں بڑی بو نکلی، سارے دربار میں پھیل گئی. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا گھڑا خالی کر کے اس کو اشرفیوں سے بھر دو، اور اس نے اگر جانا ہے تو اس کو میرے محل میں سے فلاں راستے سے گزار کے اس کو واپس پہنچا دو. وہ اشرفیاں مل گئیں، بڑا خوش ہوا، بادشاہ کا شکریہ ادا کیا. تو جا رہا تھا تو وہ اس راستے سے جب گزرا تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بڑی اس کو پیاس لگی. تو اس نے اس آدمی سے پوچھا یار مجھے پیاس لگی، پانی پینا ہے. اس نے کہا یہ نہر ہے، اس میں سے پانی پی لو. تو نہر بادشاہ کے محل کے اندر سے گزر رہی تھی، تو اس کا پانی بڑا میٹھا اور صاف اور ٹھنڈا تھا. تو ایک دم اس کو خیال آیا کہ یار بادشاہ سلامت کے تو اپنے محل میں اتنی اچھی نہر بہہ رہی ہے پانی کی، تو انہوں نے میرے اس گندے بدبودار پانی کی اتنی عزت کی اور مجھے اشرفیوں سے میرا گھڑا بھر دیا، تو بادشاہ تو بہت اچھا ہے. تو ایک دم اس کے ذہن پہ چوٹ پڑی کہ یہ تو بادشاہ ہے، تو وہ تو احکم الحاکمین ہے، میں نے اس کے لیے کیا ہے، میری نیت اچھی تھی، اس نے مجھے سب کچھ دیا، آنا پانی بدبودار تھا. تو کہاں ہماری نمازیں اور کہاں وہ پاک ذات. لیکن وہ اگر ایک بادشاہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق اس اچھی نیت کی وجہ سے اس کی قدر کر سکتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی نیت کو دیکھتے ہیں، قدر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ عمل ضروری ہے. اگر عمل نہیں ہوگا تو بغیر صرف نیت کے کام نہیں چلے گا. اب دیکھیں وہ جو پانچا سلامت تھے انہوں نے انعام بھی دیا اور سب کچھ کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ تو احکم الحاکمین ہے. تھوڑا سا ہمیں اس طرف سوچنا ہے، ہماری اپنی حیثیت سے جو میری نماز ہے، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، میں اپنی بات کروں، جو میری نماز ہے وہ میری اپنی حیثیت سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت بڑا انعام مجھے ملا ہوا ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. اگر نسبت اللہ کی طرف سے ہوگی تو نماز بڑی چیز ہے، اگر میری طرف ہوگی تو وہ کیا ہے. لیکن ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کی طرف. اس لیے جیسی تیسی بھی نماز ہو، جیسی بھی ہو، حدیث پاک میں حکم ہے کہ نمازی بے نمازی سے ہر حالت میں بہتر ہے، اور نماز چھوڑنے والے کے لیے اتنی وعیدیں ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے نماز، اور جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی کسی عام آدمی کا قول نہیں ہے، یہ حضور سرور کائنات کا قول ہے، جن کو ہم رسول اور آخری رسول اور آخری نبی سمجھتے ہیں، جن کی امت ہے ان کا قول ہے. تو کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا وہ آہستہ آہستہ اسلام سے نکل جائے گا. تو اگر رسول ہی فارغ کر دے امتی کو تو بچے گا کیا، کیا رہ جائے گا؟ بات صرف یہ ہے نماز میں کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نماز میں کیا ہے، مجھے نہیں اس کا پتا، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ میں نے آج تک جس آدمی کو کہا ہے کہ پانچ وقت کی نماز میں باقاعدگی کرو، اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی. میں صرف اتنا جانتا ہوں، میں صرف اتنی بات جانتا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہی سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. یہ چیزیں آنی جانی ہیں، میں نے بھی مر جانا ہے، سب نے جانا ہے اس دنیا سے، کسی نے باقی نہیں رہنا. لیکن عمل جو ہے وہ زندہ رہے گا، وہ ساتھ جائے گا، اس کی حیثیت ہوگی, یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. تو اس لیے ہم ان چیزوں کے لیے جن کی حیثیت کوئی نہیں, جو عارضی ہیں, ان چیزوں کے لیے اصل چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, کہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ کام پہلے کر لیں. کس طرف ہم جا رہے ہیں, ہماری عقل کام کر رہی ہے نہیں کر رہی. اور یہ بات ایک اور یاد رکھیے, یہ قرآن حدیث سے میں بات کر رہا ہوں, کہ جو شخص پانچ وقت کا نمازی باقاعدہ نہیں ہے, جو باقاعدہ پانچ وقت کا نمازی نہیں ہے, یعنی پورے قاعدے کے ساتھ پانچ وقت نمازیں نہیں پڑھتا, وہ آدمی کبھی بھی ولی اللہ چھوڑ کے وہ صحیح مسلمان بھی نہیں ہے. صحیح مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ پانچ نمازیں روز پڑھے, صحیح مسلمان کے لیے, ورنہ آہستہ آہستہ حضور فرماتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اس لیے گزارش صرف یہ ہے کہ ہم بہت وقت دیتے ہیں دوسری چیزوں کو, دوسری باتوں کو, گپیں لگنی شروع ہو جائیں تو کتنا کتنا ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں, میں بھی آپ بھی. تو یہ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے قبرستان سے گزر رہے تھے, ایک دم آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے وہاں دو رکعت نماز پڑھی. تو صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا, بات یہ ہے کہ مردے حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہمیں کچھ وقت مل جاتا, ہم دو رکعت اور پڑھ لیتے, تو میں نے ان کے لیے پڑھی. یہ حسرت ہوگی وہاں. یہ بات صرف مسلمان کے لیے ہے, یہ بات صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل سے پڑھنے والے کے لیے ہے, دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے, کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں اور یہ کافی ہے اور ہماری بخشش ہو جائے گی, یہ ان کے لیے نہیں. یہ باتیں ان کے لیے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سچے دل سے پڑھتے ہیں, اپنی پریشانیوں کے لیے دوسروں کے دروازوں پہ جا کے دستک دیتے ہیں. اللہ کے دروازے پہ دستک کیوں نہیں دیتے؟ پانچ وقت کی نماز, میرا یہ مشاہدہ ہے, میرا تجربہ ہے, پانچ وقت کی نماز میں باقاعدگی انسان کو سکون فراہم کر دیتی ہے, چاہے وہ بھوکا سوئے, چاہے روٹی کھا کے سوئے, چاہے اس کے پاس دولت ہو چاہے نہ ہو, چاہے وہ صحت مند ہو چاہے بیمار ہو, وہ شکر گزار بندہ بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے اسے. اس لیے گزارش یہی ہے کہ اس چیز کو قائم کر لیں, تو انشاءاللہ تعالی اللہ جو ہے وہ آپ کی بڑی مدد یہاں بھی اور وہاں بھی فرمائے گا, یہاں بھی عزت دے گا وہاں بھی دے گا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو باتیں کی اس پہ عمل کر سکیں. یا اللہ تعالی ہر قسم کے بیماروں کو شفائی کے لیے عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, قرض داروں قرض سے رہائی عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما, جن کے رزق میں وسعت نہیں برکت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ دوست حاضری غیر حاضر ہیں انہیں دینی دنیاوی نعمات سے مالا مال فرما. یا اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو, بھائیوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو, سب کے اہل و عیال کو تیری حفظ و امان میں تیرے سپرد کرتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.